الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی چار آیات سورہ یونس کی دو آیات کریمہ اور اسی طرح سورہ حشر کی ایک آیت آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے اور دو فرمان مبارک جناب نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی. موضوع آج ہماری گفتگو کا قرآن حکیم کی عظمت اور ہمارے کرنے کا اصل کام. قرآن حکیم کی جو عظمت ہے الحمدللہ وہ تو خود رب بیان کر رہا ہے, ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم کیسے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلا مقام جو سورۃ الرحمن کی ابتدائی چار آیات تلاوت کی گئی ہیں, الحمدللہ ہر مسلمان سورۃ الرحمن سے متعارف ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتا ہو. شروع سے بچپن سے ایک خاص انسیت ہوتی ہے مسلمانوں کو, سورہ یاسین ہے, سورۃ الرحمن ہے, یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں اور ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے مسلمانوں کا ان صورتوں کے ساتھ. جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زینت القرآن یا عروس القرآن کا لقب دیا, قرآن کی زینت, قرآن کی دلہن. لیکن اس کی جو ابتدائی چار آیات ہیں, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتابچہ ہے اس موضوع پر, عظمت قرآن پر, محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ چار محض آیات نہیں ہیں بلکہ یہ چار عظیم مضامین ہیں جو بیان کیے گئے. ایک ایک موضوع اس میں انتہائی گہرا ہے, انتہائی اہم ہے. لہذا ان آیات کریمہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ پاک فرماتا ہے عبد اللہ عبد الرحمن, اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان, ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, تو تم اللہ کو کسی بھی نام سے پکارو، تمام اچھے نام اسماء الحسنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لیکن ان تمام اچھے ناموں میں سے سب سے بہترین نام کون سا؟ اب اس کے لیے مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن الرحمن اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا صفاتی نام کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا چار عظیم مضامین، تو پہلا موضوع اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے، کیونکہ یہ بنا ہے راحامیم سے، رحمان فعلان کے وزن پر، بے انتہا رحم فرمانے والا، جس کی رحمت کی کوئی انتہائی نہ ہو، جس کی رحمت جوش مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو، وہ ہے الرحمن۔ فعلان کے وزن پر عام طور پر جوش کی کیفیت ہوتی ہے، غضبان بہت زیادہ غصے والا، رحمان بہت زیادہ رحم دل، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفیق، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا صفاتی نام، کیونکہ اس کا تعلق رحمت سے ہے، راحامیم سے رحمان، رحیم، رحمت، یہ عام مستعمل ہیں ہمارے معاشرے میں۔ لہذا دو احادیث کافی رہیں گی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس صفت کی دنیا اور آخرت میں انسانوں کو یا مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں ہم میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص غلطی کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہمیں آغوش میں لے لیتی ہے، ہم پر رحم فرماتا ہے، اللہ پاک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے توبہ کا، استغفار کا، یہ اس کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا۔ لیکن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا بات ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت اس کو آغوش میں نہ لے لے، گویا جنت میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمانیت کی وجہ سے ہوگا۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ رحمت للعالمین سے سوال کیا کہ آپ بھی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جنت میں جب تک اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کا اظہار نہ فرمائے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کا حصول، جنت کا عطا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہی آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اس نے پوری مخلوق میں بانٹ دیا، پوری انسانیت میں بانٹ دیا، اور 99 حصے وہ ہیں جو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں جس کا اظہار وہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ اب انسان تصور نہیں کر سکتا کیا وہ صفت رحمت ہوگی، ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹا گیا ہے، ماں کے دل میں بھی رحمت و شفقت ہے، پھر رحمت للعالمین، ظاہری بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ہیں، وہ شفیق و رحیم کتنے ہیں، پھر اللہ پاک 99 حصوں کا تصور نہیں کر سکتا انسان، ماں سے 70 گنا زیادہ حدیث میں الفاظ آئے کہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، صرف اشارہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا صفاتی نام۔ پھر آگے فرمایا علم القرآن، پورا سینٹنس بنے گا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، قرآن انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ لہذا اب یہ القرآن پر فوکس کیجئے، قرآن کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکمل اور آخری کلام ہے، رحمان کا کلام ہے، اور اللہ پاک نے یہ کس اہتمام سے نازل فرمایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ آیت یاد ہوگی، اور رمضان کی جو تاک راتیں ہوتی ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا الحمدللہ مسلمانوں کا ایک عمل ہے کہ الحمدللہ اس میں وہ کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر حاصل ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنی عظمت والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دی جانے والی رات کی اصل عظمت کس بنیاد پر ہے؟ کیا واقعہ ہوا تھا اس رات کے اللہ پاک نے اس کو اتنا عظیم قرار دے دیا؟ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ رب کائنات نے اپنا کلام نازل فرمایا، تو کلام کی عظمت کی وجہ سے وہ رات بھی عظیم ہو گئی، اور اس کی عظمت جیسے میں نے عرض کیا 1000 مہینے سے بہتر. پھر جس پیغمبر کے قلب مبارک پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا وہ رہتی دنیا تک رحمت للعالمین قرار پائے، رب العالمین کے پیغمبر رحمت للعالمین قرار پائے جن کے مبارک قلب پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ پاک سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے اللہ کے حکم سے. پھر جس قوم کی طرف نازل ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ عرب اسلام کے آنے سے پہلے انتہائی گمراہی میں تھے، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، قتل و غارت، شرک، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا انتہا ہوگی انسانیت کی تذلیل کی. اسی طرح معصوم بچیوں کو زمین میں درگور کیا جانا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ظاہر بات ہے اس معاشرے کی علامات ہے اس کی گمراہی کی، اس کی بیکورڈ ہونے کی. لیکن جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے قرآن لے کر، تو وہ انسان جو انتہائی اتھا گہرائیوں میں تھے وہ امام الناس بنا دیے گئے، اخلاق کے بہترین مینار قائم کر کے گئے، بہترین کردار کے حامل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں، ہم بڑے غور سے ہیں، سننا بھی چاہیے. پیارے نبی کی حدیث بخاری میں نقل کی گئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. پروفیشن اگر کوئی اختیار کرنا ہے، بہترین صلاحیتیں اگر کہیں لگانی ہے، انویسٹ کرنی ہے، تو اس سے بہتر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ انسان قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. پیارے نبی کی الفاظ انتہائی اہم ہیں، ذرے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ پیغمبر نے رہتی دنیا تک ان انسانوں کو بہترین قرار دیا کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن دوسروں کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یقین عطا فرمایا. انویسٹمنٹ تو انسان کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کی کہیں نہ کہیں، لیکن ہم عام طور پر بڑی گھٹیا چیزوں میں اپنی صلاحیتیں لگا دیتے ہیں. تو یہ نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داما بھی تھا. انسان اپنی بہترین صلاحیتیں کسی اعلیٰ کام کے لیے لگائے، ظاہری بات ہے یہ صلاحیتیں رب نے دی ہیں، لہذا اس کو قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس حوالے سے انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور قرآن اکیڈمی کیا خدمات انجام دے رہی ہے، یہ میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. فرمایا خلق الانسان، اس رحمان نے جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا. یہ پوری کائنات کس نے پیدا کی؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، انسان کی حیثیت اس پوری کائنات میں اگر غور کریں تو نہ ہونے کے برابر. اس کی فزیکل اپیئرنس جو ہے وہ زمین کے بارے میں، زمین سے اس کو کمپیئر کر لیں، سورج سے کر لیں، گلیکسی سے کر لیں، کائنات کی وسعت سے کریں تو انسان نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس انسان کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے خلق الانسان، اس رحمان نے جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان اس کائنات میں رحمان کی سب سے بہترین تخلیق ہے، دا سپریم کریشن. اس سے بہتر اور کوئی تخلیق ہے ہی نہیں کہ انسان کو رب کائنات نے پیدا کیا. ایک مقام پر آتا ہے خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. محبت کا، شفقت کا ایک انداز بھی ہے، اور دو عالم بیک وقت انسان میں موجود ہیں. دو عالم بیک وقت انسان میں موجود ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں. عالم امر کی شے، یہ دو عالم چل رہے ہیں اس وقت کائنات میں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر کی شے کیا ہے جو انسان میں ودیت کی گئی؟ یسالونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کیا ہے؟ فرمایا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کے حکم میں سے ہے، امر رب ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. وما اوتیتم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، تم جان نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے کہ روح کیا ہے. البتہ یہ روح ہے جو عالم امر سے اس اللہ تعالی کے حکم کے تحت، ونفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب اس کے سامنے سجدہ کرنا. لہذا انسان میں وہ عالم امر، وہ روحانی شے بھی موجود ہے. اس پیکر خاکی میں، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری میرے لیے مشکل ہے، اس شے کی نگہبانی. وہ شے کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے جو ہمارے اندر ودیعت کی گئی. اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی سکون ملتا ہے، اس کو بھی آرام چاہیے، اس کو بھی تعلق ماں کے لیے وقت چاہیے. لہذا یہ روحانی تسکین، یہ عالم امر کی شے ہے جو انسان میں ودیعت کی گئی. ایک عالم خلق ہے، اور عالم خلق تخلیق کریشنز کے اعتبار سے یہ ہمارا وجود فزیکل، جو ہمارا فزیولوجی پوری چل رہی ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے ہے. اور ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا اوریجن یہ زمین ہے، یہ مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد اسی میں لوٹا دیتے اور اسی سے قیامت کے دن نکال لیں گے تمہارا جسم. تمہارا جو جسم ہے وہ زمین سے ہے، یہ عالم خلق کی شے ہے. تو بیک وقت انسان میں دو عالم موجود ہیں، عالم امر کی شے روح ربانی، عالم خلق کی شے جسم. اس جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک سینٹرل پوائنٹ دیا ہوا ہے دماغ. دماغ خراب ہو جائے تو اچھا خاصا انسان کیسے حرکتیں کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں. شراب پی کے عام طور پر انسان کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے، لہذا وہ نارمل انسان نہیں رہتا. لیکن جسم کو کنٹرولنگ پاور کے، جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا جگہ دی اللہ پاک نے؟ وہ ہے ہمارا دل. یہ ہے دل جو انسان کے روحانی معاملات کو کنٹرول کرتا. تو بہرحال خلق الانسان، انسان ذرا اپنی حقیقت کو سمجھے کہ وہ ہے کیا. وہ رحمان کی سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین تخلیق ہے. اس حقیقت کو انسان سمجھ جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اپنی عظمت اگر انسان سمجھے تو پھر رحمان کو بھی سمجھے گا، قرآن کو بھی سمجھے گا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات، خلق الانسان علمہ البیان، اس رحمان نے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بولنا سکھایا، تعلیم دی بیان کرنے کی، سپیکنگ پاور عطا فرمائی. جو وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، نتائج نکالتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے. یہ بیان کرنے کی صلاحیت انسان کے سوا کسی اور مخلوق میں نہیں. اتنی بہترین صلاحیت اللہ پاک نے صرف انسان کو عطا فرمائی. باقی اور دیگر مخلوقات میں کام چلانے کے لیے تو ان کو دیا گیا ہے بہت کچھ، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، عقل فہم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ عقل فہم، شعور، سمجھ، تھنکنگ پاور، ڈسیزن پاور، نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت انسان کو بہت اونچے درجے کی دی گئی. پیک کہا جا سکتا ہے انسان کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بات کو سمجھ کر بیان کرنے کی. اب ذرا نتائج نکالیے، ان چاروں باتوں کو آپس میں جوڑ لیجئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بہترین کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، اور ہے بولنے کی صلاحیت. تو یہ بیان کرنے کی صلاحیت رحمان کے کلام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اس سے کم میں نہیں. آپ نے ایک میزائل بنایا، غوری میزائل، پھر اور دیگر پرتھوی میزائل وہاں سے آ گیا، آپ نے ایک اور میزائل بنایا. یہ مقابلہ چل رہا ہے ہمارا کس سے؟ یہ مقابلہ ہمارا جد جو دشمن ہے انڈیا، اس سے چل رہا ہے. نیوکلیئر پاور کا مقابلہ ہے، میزائل کا مقابلہ ہے، ٹیکنالوجی کا مقابلہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کوئی قوم زبردست میزائل بنائے، غوری میزائل جس کی رینج کئی سو ہزار کلومیٹر ہو، لیکن استعمال کرے اسے چیل کوا مارنے کے لیے، چیل اور کوے کی مارنے کے لیے میزائل اگر استعمال کیے جانے لگے، تو آپ اس قوم کی عقل پر، فہم پر ظاہری بات ہے لعنت ہی کریں گے کہ چیل کوا تو کسی اور چیز سے بھی مارا جا سکتا تھا. یہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی میزائل کی،
چیل کو میں مارنے کے لیے تو نہیں. اسی طرح رب کائنات نے یہ بولنے کی صلاحیت اس لیے عطا فرمائی, یہ بہترین صلاحیت ہے. اس بہترین صلاحیت کو بہترین کلام کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اب اگر اس زبان سے ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کی برائی کر رہے ہیں, یہ بہترین کلام بہترین چیز اس گھٹیا شے کے لیے استعمال کی جائے, ایسے شخص کو لازمن جہنم میں جانا چاہیے. غیبت کرنے والے کا انجام جہنم میں پیغمبر کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخنوں سے, جسم پورا کا پورا خونا خون ہو رہا ہے. پوچھا جبرائیل سے یہ کیا معاملہ ہے ان کا, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. گوشت کھایا کرتے تھے غیبت کے لیے, تو یہی تمثیل قرآن میں دی گئی. ولا یقطب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرتموہ. آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کیا کرو پیٹ پیچھے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ بات تو تمہیں بڑی ناپسند آئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو یہ زبان اللہ پاک نے دی ہے بہترین کلام کو بیان کرنے کے لیے. انبیاء کرام اس کو استعمال کیا کرتے تھے, اولیاء اللہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اساتذہ اس کو استعمال کرتے ہیں, علماء حق اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ زبان کا استعمال انتہائی اہم ہے, لہذا اس کا استعمال بہترین یہی ہے کہ ہم اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنیں, سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں, ورنہ خاموشی اختیار کی جائے. پیغمبر کے الفاظ ہیں. عقل مند آدمی کس کو کہا گیا؟ جو خاموش رہے, خاموشی میں غور و فکر کرے بجائے بہت زیادہ بولنے کے. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ قرآن تو عظیم ہے, رحمان جیسے عظیم ویسے اس کا کلام عظیم, لیکن اس کی عظمت کو سمجھا نہیں جا رہا. اس کے لیے جتنا وقت, جتنی صلاحیتیں, جتنا پیسہ, بہترین صلاحیتیں لگانی چاہیے تھی, نہیں لگائی جا رہی. نتیجتاً بحیثیت مجموعی آج امت مسلمہ جس عذاب کا شکار ہے, عذاب سے دوچار ہے, اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا, زندہ تعلق, اس کو ترک کر دیا. اور یہ حدیث میں بھی الفاظ ہیں, اور اقبال نے بھی بڑا مرثیہ کہا ہے. پہلے حدیث سن لیجئے اور اقبال کے الفاظ بھی سنا دوں گا آپ کو. حکیم الامت مفکر پاکستان 1939 میں انتقال کر گئے, مفکر تھے. پیشنگ وہی کر کے گئے تھے اس ڈیسٹنی کی, یہ پاکستان قائم ہو کے رہے گا. قائم ہوا الحمدللہ. بہرحال پیغمبر نے جو الفاظ استعمال کیے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی وجہ سے, کتاب کی بدولت لوگوں کو دنیا میں عروج عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا, عظمت عطا فرمائے گا, اقتدار عطا فرمائے گا, اور اہم ترین چیز عزت عطا فرمائے گا. اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا. یہ پیغمبر کے الفاظ مسلم شریف میں نکائے روایت کیے گئے, نقل کیے گئے, اور سیدنا عمر فاروق اس کے راوی. سند میں بہت اونچی حدیث ہے, لہذا اپنی 1500 سالہ, 1436 چل رہا ہے تقریباً, 1450 سالہ تاریخ کو پڑھ لیجئے. جب جب مسلمانوں نے اس کو سینوں سے لگایا, خود پیغمبر کا زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کا زمانہ, دنیا میں عزت ملی, اور یہ عزت قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. جو محترم اور معزز ترین لوگ اگر ہیں تو یہ وہی دور ہے جو نبی کریم اور آپ کے صحابہ کا دور ہے, سب سے بہترین دور. اور وہ دور بنیادی طور پر قرآن حکیم کا دور ہے. قرآن کا عظیم ترین سورج جو ہے پوری طرح سے روشن ہے, اس کی روشنی سے تمام انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن جیسے جیسے یہ قوم, یہ امت قرآن سے دور ہوتی چلی گئی, ویسے ویسے دشمن ہم پر سوار ہوتا چلا گیا. ہمارا تعلیمی نظام اس کے پاس چلا گیا, ہمارا معاشی نظام اس کے پاس چلا گیا, ہمارا سیاسی نظام اس کے پاس چلا گیا, اور موجودہ دور میں ہمارا میڈیا اس کے کنٹرول میں ہے, جس کے بدولت ہماری ذہنی صلاحیتیں, ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری تھاٹس, وہ سب اس کے کنٹرول میں ہیں. ہم وہی سوچتے ہیں جو وہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, ہم وہی دیکھتے سنتے ہیں جو وہ مجبور کرتے ہیں دیکھنے سننے پر, ہم وہی سیل فون خریدتے ہیں جو کہاں دیکھتے ہیں, پہلے اس کا ایڈورٹائز کہاں دیکھتے ہیں, جس کو ہماری ضرورت بھی نہیں, سمارٹ فون کی ضرورت ہر کسی کو ہے ہی نہیں، لیکن خریدتے کیوں ہیں؟ لیٹسٹ سمبل، سٹیٹس سمبل، میرے پاس فلاں کمپنی کا سمارٹ فون ہے تو پتا چلے گا بہت بڑا آفیسر ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے. میں نس یونیورسٹی گیا ہوا، دلچسپ بات کا سناتا ہوں آپ کو. وہاں لوگوں سے ڈیل ہوئی، ایک صاحب نے میرا موبائل دیکھا تو کہنا آپ کراچی سے فلاں یونیورسٹی سے تشریف لائے. میں نے کہا جی آپ کا موبائل تو اندازہ ہوا کہ لوگ سٹیٹس کہاں سے پتا چلتا ہے، موبائل سے. پہلے زمانے میں گولڈ لیف کا پیکٹ ہوتا تھا، پرانی زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو سمارٹ فون اور وہ بھی کتنا مہنگا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس سے سٹیٹس سمبل شو ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے اس میں فنکشن ایسے ہیں جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہمیں آتے بھی نہیں استعمال کرنا، لیکن بہرحال کمپنی ہے اس کا جو سٹیٹس وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے صرف اس لیے اشارتاً عرض کیا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہی ہے جو وہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جس طرح سے ان کی گرپ ہے پوری طرح، میں نے 3S فارمولا آپ کو بتایا تھا، S فار اسپورٹس، نوجوانوں کو لگا دو اس کام میں، S فار سیکس، یہ بے حیائی کا سیلاب ہے جو ہمارے سروں پر سوار کر دیا گیا. اسی طرح S فار اسکرین، 7 inch کی ہو یا 70 inch کی ہو، یہ ہر شخص کی ضرورت بنا دی گئی، اور اس میں جو کچھ وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ بیچ رہے ہیں، پوری طرح ان کے ہاتھ میں. بہرحال اس وقت امت مسلمہ پر پوری طرح سے اگر کوئی نظام ہمارے سروں پر سوار ہے، اس کا میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس مصیبت سے، اس دجالیت سے، اس مادہ پرستی سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ پیغمبر نے ہمیں راستہ بتایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اسی طرح پیغمبر ہی کے الفاظ آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اقبال نے جو مرثیہ کہا اس کو بھی سن لیجئے. اقبال فرما گئے، فرقہ بندی کہیں اور کہیں جاتے ہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج نہ تمہارے پاس اپنا کوئی اکنامک سسٹم ہے، نہ کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، تم مجبور ہو ان کے ساری کی ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے پر. بہرحال امت کے جو بہی خواہ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے الحمدللہ سوچا بھی اور عملی کام کر کے گئے. ان میں سے ایک محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ہیں، الحمدللہ 1967 میں کتاب لکھی اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، رینائنسنس آف اسلام، دا ریئل ٹاسک اہیڈ، کرنے کا کام کیا ہے، صرف تقریروں سے یہ اسلام دوبارہ غالب ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو کانکریٹ بیسس پر کام کرنا ہوگا. لہذا الحمدللہ محترم ڈاکٹر صاحب نے انجمن خدام القرآن کی بنیاد رکھی، دا سوسائٹی آف دا سرونٹس آف قرآن. پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی جاتے تھے، دروس قرآن دیتے تھے، لوگوں کو درخواست کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، خدا کے واسطے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. الحمدللہ 70-71 میں اللہ تعالیٰ نے انجمن خدام القرآن لاہور کی بنیاد ڈلوائی، وہاں ایک قرآن اکیڈمی قائم ہوئی اور الحمدللہ ابھی تک وہ چل رہی ہے. پھر محترم ڈاکٹر صاحب کراچی آتے رہے 80s میں، اللہ پاک نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور یہاں پر الحمدللہ 80s کی دہائی میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور 90 میں الحمدللہ یہ مرکز قائم ہوا جس وقت آپ اس میں موجود ہیں، اور جب سے الحمدللہ مسجد 98 میں بنی پھر اوپر آئی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ سے درخواست کیا ہے، طویل بیان میں مختصر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے جو پودا لگایا ہے الحمدللہ، اس کو مزید تناور بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کیجئے. انجمن آپ سے کیا مانگتی ہے؟ انجمن آپ سے آپ کی صلاحیتیں مانگ رہی ہے. یہاں الحمدللہ 1 سالہ کورسز، ایوننگ کلاسز، 2 سالہ کورسز ہو رہے ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ فلسفی بیان فرمائی ہے کہ اس وقت امت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے، اور یقین والا ایمان پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا. لہذا معاشرے کے ذہین طبقات، انٹلیکچوئلز آف دا سوسائٹیز جو ہیں، ان کو قرآن یقین پڑھایا جائے، ان کے اندر یقین پیدا کیا جائے، اعتماد پیدا کیا جائے اپنے دین پر. لہذا الحمدللہ جو گریجویٹس ہو، کم از کم ماسٹر کیے ہوئے ہو، ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کے اندر وہ بے یقینی کی کیفیت، کنفیوژن جو ہے وہ دور کیا جائے، اور یقین کا سرچشمہ بنایا جائے،
تاکہ وہ اعتماد سے اپنے دین کو ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر بیان کر سکے. الحمدللہ اس مقصد کے لیے قرآن اکیڈمیز بنائی گئی, اور اللہ کا شکر ہے یہ 20واں یا 22واں ایک سالہ کورس ہو رہا ہے اس دفعہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ایڈمیشنز بہت کم آئے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت کم. لہذا اب آپ سے گزارش ہے ہماری مدد کریں, آپ خود وقت فارغ کیجئے. نہیں معلوم ہماری موت کب کھڑی ہو اور ہم کسی اور دھندے میں لگے ہوئے ہیں, بزنس کر رہے ہیں اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں, بیریا ٹاؤن میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ قبرستان میں ہماری قبر تیار ہو چکی ہو, پہلے سے کھد چکی ہو. لہذا اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کریں. ایک سال بلکہ ایک سال سے بھی کم, تقریباً 10 مہینے کا یہ کورس ہے, شروع ہو چکا ہے 10 اگست سے, ابھی شروع 3 اگست سے. اس میں آپ اپنا وقت فارغ کیجئے, صبح کے اوقات چھٹی لیجئے, کوئی اور ارینجمنٹ کریں, کچھ بھی کریں, لیکن صبح کے وقت 4 گھنٹے اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کیجئے. انشاءاللہ یہ وہ قرآن حکیم کی خدمت ہوگی کہ پہلے قرآن سیکھیں انشاءاللہ, اور پھر اللہ کی توفیق سے اس قرآن کو بیان کرنے والے, اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں الحمدللہ کچھ لوگ ہوں گے, ہر خاندان میں باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی یہ پیغام پہنچائیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. ایم بی اے کر لیا, ایم ایس کر لیا, دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی, کیا جواب دو گے رب کائنات کو؟ اللہ کی کتاب کے لیے تم نے اپنا وقت فارغ نہیں کیا, لہذا اس کو فیسلٹیٹ کیا جائے, اس سے اس گزارش کی جائے کہ وہ کسی طرح اپنے وقت کو فارغ کرے. اس کے لیے جو فائنینشیل پرابلم ہو سکتے ہیں, جو اور سوشل پرابلمز ہیں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. اور باصلاحیت انسان کو اگر ہم قرآن کی طرف لے آئیں, اللہ کرے ہمارے معاشرے کا جو ذہین طبقہ ہے, تو انشاءاللہ اس سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا, خیر کا معاشرہ وجود میں آئے گا, جو الحمدللہ دین کی طرف لوگوں کو لانے میں ظاہری بات ہے کہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو پہلی گزارش آپ حضرات و خواتین سے, آپ خود اپنا وقت فارغ کیجئے. مزید یہ کہ اپنے خاندان میں, اپنے احباب میں, اپنے آفس میں, اپنی اور گیدرنگز ہیں, ان تک لوگوں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ اس طرح دین کی خدمت ہو رہی ہے, اپنے آپ کو فارغ کرو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس عظیم تر کام کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلی مرتبہ میں نے کھل کے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے, یہ سب کا کام ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کام کا آغاز کیا الحمدللہ, کراچی والوں پر بڑا احسان ہوا ان کا, ایک یہاں قائم کر گئے, ایک یاسین آباد بالکل مرکز میں, سینٹر آف دا سٹی الحمدللہ قرآن اکیڈمی قائم ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہاں تعداد نسبتاً بہتر آئی, ڈیفنس میں اتنی اچھی تعداد نہیں آ سکی جو ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو. اب آپ سے گزارش ہے ہم میں سے ہر نمازی اس میں مدد کرے, ہماری انجمن کے اس پروجیکٹ میں اپنی صلاحیتیں لگائیے, اپنے احباب تک پہنچیے, ان سے رابطہ کیجیے, اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان تک اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی دین کی خدمت میں اپنی صلاحیت لگا سکے. ایک شخص تک بھی اگر ہمارے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچ گیا, تو سیدنا علی کو فرمایا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جب آپ خیبر فتح کرنے جا رہے ہیں, یہودیوں کے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں خیبر, جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا تھا اے علی ان کو پہلے دین کی دعوت دینا. کسے؟ انتہائی دشمنان دین ہے یہودی, ان کو بھی فرمایا کہ ان کو پہلے دین کی دعوت دینا, اور تمہاری وجہ سے اگر ایک شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, اس سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کو اس کام میں اخلاص کے ساتھ اپنی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.